جمعرات 16 جولائی کی سیروین کے ساتھ مہابھارت سفتر کا سلام. پاکستان نے کہا کہ بھارت کی جانب سے سرحد پر فائرنگ ہوئی جس میں 4 شہری ہلاک ہوئے. پاکستان نے بھارتی ڈرون مار گرایا. بھارت نے تردید کی ڈرون اس کا نہیں تھا.
جانی نقصان بھی ہوا ہے. ایک ڈرون اس نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی.
The photograph of the drone in question indicates that it is not of Indian design.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ گولہ باری اور سرحدی کشیدگی کا دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کی کوششوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آج دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے صحافیوں کو دی گئی ایک بریفنگ میں کہا کہ متنازع سرحد پر کشیدگی اور فائرنگ کے باوجود گزشتہ ہفتے دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کے درمیان طے پانے والے امور پر عمل یقینی بنایا جائے گا.
یہ لائن آف کنٹرول پر جو وائلیشنز ہیں وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن دونوں ممالک نے ایک دوسرے سے جو ہے تعلقات رکھے. جو ہمارے درمیان ڈسپیوٹس ہیں اور ڈیفیکلٹ ایشوز ہیں ان سے منہ نہیں موڑا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ہماری جو ہے کمٹمنٹ ہے گڈ نیبرلی ریلیشنز کو مینٹین کرنے کی, اور جو بھی ڈیسیشنز ہوئے ہیں اوفا میں پاکستان جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے.
واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کے وزیراعظم نے حال ہی میں روسی شہر اوفا میں ہونے والی ایک ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور فوجی حکام کے درمیان ملاقاتوں کا فیصلہ کیا تھا. پاکستان سے 5 لاکھ امریکی ڈالر بیرون ملک سمگل کرنے کے الزام میں گرفتار ماڈل ایان علی کو عدالتی حکم کے بعد ضمانت پر راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. منگل کو جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا. واضح رہے کہ ایان علی کو 14 مارچ کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ مبینہ طور پر 5 لاکھ امریکی ڈالر لے کر دبئی جا رہی تھیں. پاکستان کے شہر کراچی میں حکام کے مطابق نجی ٹی وی چینل بول کے ہیومن ریسورس شعبے کے سربراہ نعمان علی فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہو گئے ہیں. کراچی سے ریاض سہیل.
یہ واقعہ گزشتہ شب حیدری کے علاقے میں پیش آیا. پولیس کا کہنا ہے کہ کار میں سوار علی نعمان اپنے دفتر سے گھر جا رہے تھے کہ ان پر فائرنگ کی گئی جس میں وہ زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق نعمان علی کو سر میں ایک گولی لگی جو آر پار ہو گئی. انہیں پہلے عباسی شہید اسپتال اور اس کے بعد آغا خان اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر فوت ہو گئے. 35 سالہ نعمان علی کا تعلق اسماعیلی برادری سے تھا. ایس ایس پی وسطی مقدس حیدر کا کہنا ہے کہ بظاہر تو واقعہ ڈکیتی کی کوشش کے دوران مزاحمت کا نظر آتا ہے, لیکن حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے.
یورو گروپ میں شامل ممالک نے یونان کو اس کے مکمل بیل آؤٹ پیکج کی منظوری تک مالیاتی نظام رواں دواں رکھنے کے لیے مختصر مدتی 7 ارب ڈالر کا قرضہ دینے پر اتفاق کیا ہے. اس منصوبے پر بحث کے لیے کل یورپی یونین میں شامل 28 ممالک کے ممبران ملاقات بھی کریں گے. اسی دوران یورپ کے مرکزی بینک نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یونان کے بینکوں کو دستیاب ہنگامی مالی امداد کی سطح میں اضافہ کرے گا. دوسری جانب ایتھنز میں وزیر داخلہ نے اندیا دیا ہے کہ بیل آؤٹ پیکج کے ہوتے ہی ملک میں جلد انتخابات ہو سکتے ہیں. جاپان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیری نے ایک ایسا متنازع سیکیورٹی قانون منظور کر لیا ہے جس کے تحت دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار جاپانی افواج کو غیر ملکی سرزمین پر لڑائی کی اجازت دی گئی ہے. پارلیمنٹ کے سپیکر نے جب اس بل کی منظوری کا اعلان کیا تو کئی اراکین پارلیمان نے اسے سراہا. جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے کا کہنا ہے کہ فوج کا زیادہ مؤثر کردار جاپان کو چین سمیت دیگر علاقائی خطرات سے نمٹنے میں مدد دے گا. تاہم اس کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ قانون جاپان کے جنگ عظیم دوئم کے بعد کے آئین سے متصادم ہے. واضح رہے کہ شنزو ایبے کی جماعت کو پارلیمان میں اکثریت حاصل ہے, اس لیے قانون کی منظوری میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئی. دوسری جانب جاپان کے اس فیصلے پر چین نے اپنے رد عمل میں شدید تنقید کی ہے. یمن سے اطلاعات ہیں کہ ملک کی جلا وطن حکومت کے کئی وزراء اور خفیہ اداروں کے حکام آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملک کے جنوبی ساحلی شہر عدن پہنچے ہیں. واضح رہے کہ 3 ماہ سے جاری جنگ کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ جلا وطن حکومت کے حکام نے عدن کا رخ کیا ہو. یمن کی جلا وطن حکومت کے ارکان مارچ میں صدر عبد ربو ہادی منصور کے ملک سے فرار کے بعد سے سعودی عرب میں موجود ہیں. ان حکام کا دورہ عدن منگل کو یمنی حکومت کے حامی جنگجوؤں کی جانب سے عدن سے حوثی باغیوں کو باہر نکالے جانے کے بعد ممکن ہوا ہے. اور مغربی افریقہ کے ملک کیمرون میں حکام نے برقع پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے. حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ برقع پوش خواتین کی طرف سے کیے گئے حالیہ خودکش حملوں کے بعد لیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ,
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے, چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے لوکل کمانڈرز ہیں, چاہے جو بھی ہے, ان کے لیے یکساں ہے, زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ ہمارا ہے, یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی. ناؤ
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور ہلاکتیں ہوئی ہیں. ایک بار پھر الزامات اور جوابی الزامات کا تبادلہ ہوا ہے. اسی دوران پاکستان نے بھارت کا ایک جاسوس ڈرون مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا. پاکستانی فوج کہتی ہے کہ ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی افواج کی بلا اشتعال فائرنگ سے چار شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. بھارتی حکام نے کہتے ہیں کہ کارروائی جوابی تھی. بدھ کو پاکستان کی طرف سے فائرنگ میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا تھا. اسی دوران پاکستان نے بھارت کے ایک جاسوس طیارہ گرانے کا دعویٰ کیا اور بھارتی ہائی کمشنر کو اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں طلب کر کے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر احتجاج کیا. پاکستان کا کہنا ہے کہ ڈرون کشمیر کے علاقے میں تصاویر اتار رہا تھا. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے روس کے شہر اوفا میں دونوں ملکوں کے وزراء اعظم کے درمیان ملاقات سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کچھ کمی کے آثار نظر آئے تھے. پاکستان کہتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ گولہ باری اور سرحدی کشیدگی کا گزشتہ ہفتے دونوں ملکوں کے وزراء اعظم کے درمیان طے پانے والے فیصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کی تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آصف فاروقی.
دفتر خارجہ میں ہونے والی ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ پاکستان امن مذاکرات کی بحالی کے سلسلے میں اوفا میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے فیصلوں پر عمل کرنے کا پابند ہے. انہوں نے کہا کہ سرحدی خلاف ورزیاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن ان کی وجہ سے امن کی کوششوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے.
اس ملاقات سے پہلے 5 جولائی کو بھی سیز فائر کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی وائلیشن ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود دونوں پرائم منسٹرز کی میٹنگ ہوئی. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے گڈ نیبرلی ریلیشنز کو مینٹین کرنے کی, اور جو بھی ڈیسیشنز ہوئے ہیں اوفا میں پاکستان ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے.
یاد رہے کہ پاکستانی اور بھارتی وزیر اعظم نے روسی شہر اوفا میں ہونے والی ایک ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور فوجی حکام کے درمیان ملاقاتوں پر اتفاق کیا تھا. دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دونوں ملکوں کی اعلی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ قومی سلامتی کے مشیر اور فوجی حکام کشیدگی کم کرنے اور باضابطہ مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے بات چیت کریں گے. قاضی خلیل اللہ کے مطابق پاکستانی قیادت کا عزم ہے کہ سرحدی کشیدگی یا کسی بھی دوسرے ناخوشگوار واقعے کو مذاکرات کی بحالی کی کوششوں پر اثر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا. دفتر خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان میں بھارت کے سفیر ڈاکٹر ٹی اے راگھوان کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے ان سے لائن آف کنٹرول کی مبینہ بھارتی خلاف ورزیوں پر احتجاج کیا گیا.
جانی نقصان بھی ہوا ہے اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. ایک ڈرون جو ہے اس نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی, اس کو مار گرایا گیا پاکستانی افواج کی طرف سے, اور اس کے لیے انڈین ہائی کمشنر کو آج دفتر خارجہ بلایا گیا تھا.
اس سے پہلے آج صبح جاری ہونے والے ایک بیان میں پاکستانی فوج نے کہا کہ بھارت کے ساتھ سرحد پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے چار پاکستانی شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ فائرنگ کے واقعات ورکنگ باؤنڈری پر چپرار سیکٹر اور لائن آف کنٹرول کے نزدیک نیزا پیر کے مقام پر پیش آئے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے چپرار سیکٹر میں بدھ کو رات گئے فائرنگ کی. اس فائرنگ سے ملانا اور صالح پور نامی دیہات سے تعلق رکھنے والے تین شہری غلام مصطفیٰ, راحت اور بوٹا ہلاک ہو گئے, جبکہ فائرنگ سے 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. فوج کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول پر بھی راولا کوٹ کے نزدیک نیزا پیر سیکٹر میں جمعرات کو بھارتی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کی, جس سے 18 سالہ زرینہ بی بی ہلاک ہو گئیں. آصف فاروقی، بی بی سی اسلام آباد۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ہماری شہ سرخی یہی ہے کہ سرحدی کشیدگی سے مذاکرات کی بحالی کی کوششوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ادھر بھارت کی حکومت نے پاکستان کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ پاکستان نے سرحد پر جو ڈرون مار گرایا ہے وہ بھارتی فوج کا تھا۔ سرحد پر بڑھتی کشیدگی کے درمیان بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر نے دلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر سے کل 3 بار بات چیت کی۔ بھارت کا کہنا ہے کہ وہ سرحد پر امن کے قیام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا پابند ہے۔ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
بین الاقوامی سرحد اور کنٹرول لائن پر فائرنگ سے پیدا ہونے والی کشیدگی کے درمیان بھارت کے خارجہ سیکرٹری ایس جے شنکر نے پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ سرحد پر پاکستانی فوج کے ذریعے گرایا جانے والا ڈرون بھارت کا تھا۔ دلی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
دی فوٹوگراف آف دا ڈرون ان کوسچن انڈیکیٹس دیٹ اٹ از ناٹ آف انڈین ڈیزائن۔
خارجہ سیکرٹری کہہ رہے تھے کہ ڈرون کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھارتی ساخت کا نہیں تھا، اور نہ ہی ایسا کوئی ڈرون ہے جو بھارت کی مسلح فوج استعمال کرتی ہیں۔ یہ چینی ساخت کا لگتا ہے اور یہ کھلے بازار میں دستیاب ہے۔ سرحد پر فائرنگ سے متعلق سوالوں کا جواب دیتے ہوئے خارجہ سیکرٹری نے کہا،
وی ریمین کمیٹڈ ٹو سٹیپس دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو انشورنگ پیس اینڈ ٹرانکوئلٹی آن دی بارڈر۔
ایس جے شنکر کہہ رہے تھے کہ ہم سرحد پر امن و سکون کے قیام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے پابند ہیں، تاہم اس کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جانب سے اگر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی تو بھارت اس کا بھرپور اور مؤثر جواب دے گا۔ نامہ نگاروں کے سخت سوالوں کے جواب میں خارجہ سیکرٹری کا لب و لہجہ کافی ٹھہرا ہوا اور فیصلہ کن لگ رہا تھا۔ بھارتی میڈیا پر صبح سے جس طرح کی خبریں نشر کی جا رہی تھیں ان سے لگتا تھا کہ صورتحال کافی کشیدہ ہو چکی ہے، لیکن خواجہ سیکرٹری کے اس بیان سے فضا کافی حد تک نرم پڑ گئی کہ بھارت امن کے قیام کی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرحد پر کشیدگی کم کرنے کے لیے جلد ہی دونوں جانب کے اہلکار ملاقات کریں گے، اور قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات بھی اوفا کے مشترکہ بیان کے پروگرام کے مطابق ہوں گی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اسی تناظر میں ہم نے بات کی پاکستان میں ریٹائرڈ جنرل اطہر عباس اور بھارتی دفاعی تجزیہ کار سشانت سرین سے، اور سب سے پہلے میں نے اطہر عباس سے یہ پوچھا کہ اوفا میں حالات بہتر نظر آئے پھر سرحد پر ایک بار کشیدگی کیوں؟
دیکھیے، لائن آف کنٹرول جو ہے خاص طور پہ اس پہ کنٹرول جو ہے سیاسی دونوں طرف سے کم ہے، اور اس وجہ سے لائن آف کنٹرول کو ہیٹ اپ کرنا یا کول ڈاؤن کرنا یہ ملٹری کے براہ راست کنٹرول میں ہے رادر دین پولیٹیکل یا سویلین کنٹرول میں۔ اب دونوں ملکوں کا موقف بالکل مختلف ہے اور بلیم گیم ہے، تو فیصلہ کون کرے گا کہ اس میں شروعات کون کرتا ہے، زیادتی کس کی ہے اور خلاف۔
جب آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا اطہر عباس صاحب کہ لائن آف کنٹرول ملٹری کنٹرول میں ہے اور سیاسی رہنماؤں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو پھر جب کوئی سیاسی اتفاق ہوتا ہے تو اس کنٹرول لائن پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے؟
دیکھیں، جو یونائیٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورز گروپ ہے اس کا کام ہی ہے، بنیادی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تحقیقات کر کے وہ بتائیں کہ کس کی طرف سے شروعات ہوئی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن چونکہ بھارتی فوج یا بھارت کا موقف یہ رہا ہے کہ وہ یونائیٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورز گروپ کو اپنی طرف نہیں آنے دیتے لائن آف کنٹرول کی طرف سے، تو اس لیے اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کس کی طرف سے شروع ہوا ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے۔ ابھی لائن آف کنٹرول کے اوپر سے یہ ڈرون گرایا گیا ہے، جب اس کی تحقیقات ہوگی، اگر کیمرا اس میں موجود ہے، اس کی فلم نکلے گی، وہی ثابت کر سکتی ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے۔ تو اس لیے اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ واقعی ایک تیسرا فریق جو ہے وہی بتائے گا، ورنہ یہ چلتا رہے گا معاملہ، یہ کوئی کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ الزام تراشی جو ہے اور وہ ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر کو خراب کرنا، یہ لائن آف کنٹرول کی وجہ سے یہ جاری ہے۔
سشانت سرین صاحب، جیسے کہ اطہر عباس صاحب کو آپ نے سنا، جبکہ معاملات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے تھے، اوفا میں ایسا نظر آیا، تو یہ اس وقت ڈرون اڑانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تنازع ضرور کھڑا کر دیا جاتا ہے؟
دیکھیے، 4 جولائی کا جو ڈون اخبار تھا اس میں ایک خبر چھپی تھی کہ ایک ڈرون کریش کیا ہے انٹرنیشنل باؤنڈری کے پاس۔ اب اس کے 10-12 دن کے بعد سڈنلی اگر اس پہ اگر ایک وویلا مچتا ہے اور پھر اس میں یہ ایلیگیشن لگائی جاتی ہے کہ بھارت کا ڈرون ہے، تو پھر یہ شک ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اتنے دن لگانے کی ضرورت کیا تھی، بھارت کی طرف سے آیا تھا یا जैसा कि एलेज किया जा रहा है, तो फिर वो पहले भी बात हो सकती थी। ये दूसरी बात है कि शायद दोनों तरफ की जो फौजें हैं इन आलात का यूज करती हैं अपनी अपनी टेरिटरी में इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। बाज़ वक्त ऐसा हो सकता है कि ड्रोन के ऊपर से आफ्टर ऑल कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए तो वो दूसरी तरफ जाके गिर जाए। इस पर अगर इतना बवेला मचाना है तो फिर ये शक और शुभात पैदा होती है कि जो उफा में बातचीत हुई और एक बहुत छोटा कदम आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है तो कहीं ये उन वाटर्स को मडी करने की कोशिश तो नहीं है। और यहाँ पर मैं जनरल साहब से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता क्योंकि भारत में तो हमको यही मालूम है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर फायरिंग होती है तो लोकल लेवल पर जरूर फौजों को ये इजाजत दी जाती है कि उसको रिटेलिएट करे, लेकिन इतनी भी कोई उनकी ऑटोनॉमी नहीं होती कि वो खुद डिसाइड कर लें कि कब उन्होंने फायरिंग करनी है या नहीं करनी। और इनफैक्ट यहाँ पर जो हिदायत होती है फौज को पॉलिटिकल लेवल से, पॉलिटिक्स और मिलिट्री का यहाँ पर डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान के बनस्बत, कि रिटेलिएशन जरूर करिए लेकिन पहल आप नहीं करेंगे। अगर 2004 और 2009 के दरमियान सीज फायर रहा उस समय ना तो यूएन मौके वहां पर इन्वॉल्व रहता था, उसके बावजूद अगर दोनों साइड्स उस सीज फायर को बरकरार रख पाई और वहां पर हालात बहुत बेहतर हुए तो मेरे ख्याल ये दोनों साइड्स की उस समय मंशा ये थी कि वो रहे, और अब शायद वो मंशा नहीं नजर आ रही। जब से कियानी साहब पाकिस्तान में फौज के सरबराह बने तब से मजीद खराब होने शुरू हुए हैं और अब और ज्यादा हो रहे हैं।
सुशांत सरीन साहब, चलिए आपने ड्रोन को कहा कि ये दोनों मुल्क करते हैं, लेकिन जो अभी फायरिंग हुई है जिस पर पाकिस्तान बाकायदा अपने शहरियों के नाम बता रहा है लेकिन आपकी तरफ से ये तस्लीम किया ही नहीं जा रहा है सरकारी तौर पर कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला जवाज फायरिंग का सिलसिला क्यों शुरू हुआ, क्या कोई जवाज था इसका?
देखिए भारत की तरफ से भी ये बयान आए हैं और यहाँ पर से भी नाम दिए गए हैं, फायरिंग हुई है बॉर्डर विलेजेस पर, एक औरत मारी गई है, कुछ लोग घायल हुए हैं मोर्टार फायरिंग में। अब एक्शन किसका है और रिएक्शन किसका है ये जरूर एक बहस का मुद्दा हो सकता है। अगर दोनों डीजीएमओस के मिलने की बात होती है या रेंजर्स के जो सरबराह हैं वो आपस में मुलाकात करते हैं तो फिर इसमें क्या कबाहत है कि अगर कहीं से एक फायरिंग शुरू हो तो इमीडिएटली कोई हाउटलाइन का सिस्टम हो ताकि उस चीज को इमीडिएटली सॉल्व किया जाए, या तो फिर इसमें नियत की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर नीति की प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक उन दोनों में कोई बैलेंस नहीं आएगा बिटवीन इंटेंशन एंड एक्शन तब तक शायद ये सिलसिला जारी रहेगा। और यूएन मौके के बारे में भी मुझे तो कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कोई तफ्तीश कर पाएंगे और ये तयन कर पाएंगे कि किसने पहल की और किसने रिएक्ट किया।
अथहर अब्बास साहब, जैसे कि अभी सुशांत सरीन साहब ने कहा कि मुशर्रफ दौर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात बहुत बेहतर रहे, जब कोई फौजी सरबराह होता है पाकिस्तान का तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात बेहतर रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई सिविल हुकूमत आती है तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ ना कुछ मसला चलता रहता है, ऐसा क्यों है?
नहीं, मैं ज़ाती तौर पे चूंकि इन वाकयात से मुंसलिक रहा हूँ और यहाँ इंक्वायरीज भी हम करते रहे हैं तो ये वही है कि माय वर्ड अगेंस्ट योर्स। आपने ये भी देखा जब कांग्रेस की हुकूमत थी और एंटनी डिफेंस मिनिस्टर थे तो कितनी बार उनको बयान बदलना पड़ा फौज के दबाव के अंदर आके, बीजेपी के दबाव के अंदर आके। जालिया है ना अपना अपना, जिस तरह से ये शाम सलीम साहब कह रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ इस तरफ से कि जब से बीजेपी आई है एक खास पॉलिसी के तहत टेम्परेचर हाई रखा गया है क्योंकि कश्मीर के सूरत हाल काफी नाजुक होती जा रही थी, आर्टिकल 370 के ऊपर भी रिवर्सल का था, उसके बाद आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के ऊपर वापस लेने का मसला था, तो आर्मी उसमें वो टेम्परेचर एक रेस करती है ताकि एक सिचुएशन ऐसी बने कि उन बातों को फिर छोड़ दिया जाए, वो सियासी अमल जो शुरू होता है कि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट वापस लिया जाएगा, और ये इस किस्म की चीजें जो है फिर फौज अपना भी वहां खेल खेल रही होती है। तो हम यहाँ से जो देख रहे हैं कि बीजेपी की खास पॉलिसी रही है एक जारहाना रवैया रहेगा अपनी आवाम को भी बताने के लिए और पाकिस्तान को दबाव में भी लाने के लिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक जारहाना पॉलिसी रहेगी और दूसरी तरफ जो है जो भी खुफिया इदारे अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान कराची या फाटा में कर रहे हैं वो भी अब ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल खुल के सामने बात आ गई है, उसके सबूत भी आ गए हैं, उस पर बातचीत भी हुई है। लेकिन बात यह है कि अगर हिंदुस्तान के वजीर आजम इस बात पे इत्तेफाक कर लेते हैं कि हम बात करेंगे, चले आप हमारे पास सबूत लाइए बलूचिस्तान के हवाले से हम बात कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो वापस पहुंचते हैं पूरा बीजेपी जो है वो उखड़ जाता है, पूरा एक माहौल मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है पाकिस्तान का कि हाउ डेयर منموہن سنگھ اگری ٹو ٹاک آن بلوچستان. تو جب بات چیت کسی چیز پہ نہیں ہوگی تو ہم شکایات ایک دوسرے کے سامنے کیسے لا کے رکھیں گے, کیسے مسئلے کو
جی.
حل کی طرف سے جائیں.
سوشانت سرین صاحب, ایسا تاثر بنا ہے کہ وزیر اعظم مودی کے آنے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں سدھار کے بجائے بگاڑ کی جانب درجہ حرارت بڑھا ہے, یہ کیا ان کو سوٹ کر رہا ہے وزیر اعظم مودی کو؟
دو تین چیزیں میں ذرا وضاحت کر دوں. ایسا نہیں ہے کہ سیز فائر وائلیشن 2014 میں شروع ہوئی ہیں, یہ 2009-2010 سے مسلسل ہو رہی ہیں اور لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس سمے تو میرے خیال بی جے پی کے سرکار میں آنے کے کوئی اندیشے بھی نہیں تھے. اس کے باوجود اگر سرا جو ہے مودی صاحب کے سر پہ مارنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے, لیکن اس کی حقیقت سے میرے خیال کوئی ریلیونس نہیں ہے. پاکستان کی طرف سے باتیں تو بہت ہوتی ہیں کہ فاٹا میں انوالومنٹ ہے, پاکستان میں ایک بڑا پروپیگنڈا چلا کہ وہ جو اسماعیلیوں کا قتل ہوا کراچی میں وہ بھی رو نے کروایا, پھر بعد میں پتا لگا نہیں وہ تو انہی کے اپنے لوگ تھے اور آئی ایس کے لوگ تھے. تو اس پروپیگنڈا میں خود ہی بلیو کرنا شروع کر رہے ہیں. تو یہ ان کی پرابلم ہے, یہ شاید ہماری پرابلم اتنی نہیں ہے. باقی بات یہ ہے کہ مودی صاحب کیا چاہتے ہیں. اگر تو پاکستان کے ساتھ ڈھنگ کا سمجھوتا ہو سکتا ہے تو میرے خیال وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر وہ پاکستان کو اگنور کر سکیں تو اس میں بھی ان کو کوئی زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کشیدگی نہیں ہے بارڈر پر یا وہاں پر کوئی فائرنگ وغیرہ والے انسیڈنٹ نہیں ہو رہے, دوستی تو بہت دور کی بات مجھے ابھی نظر آ رہی ہے, لیکن کوئی نارملائزیشن کی طرف بھی بات نہیں بڑھ رہی, تو میرے خیال اس پہ بھی ان کو کوئی بہت زیادہ ان کی نیندیں نہیں خراب ہوں گی. کیونکہ وہ پھر یہ بولیں گے بھائی ٹھیک ہے پاکستان اپنی طرف جائے, ہم اپنا کام کریں گے, لیکن کشیدگی بڑھانے کا بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر جیسے پاکستان میں پروپیگنڈا چلتا ہے کہ ہم پاکستان کی فوج کی اٹینشن کو بانٹنا چاہتے ہیں, یہ تو ہم 2009-2010 میں بھی کر سکتے تھے جب ٹیررزم بالکل ایک طرف سے عروج پہ پڑ گیا تھا, تو اس سمے بھی ہمارے لیے کوئی زیادہ بڑی مسئلہ نہیں تھا یہ کرنے کا. اور پھر چھوٹی موٹی فائرنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے, پھر ہم فوجوں کو اور بڑی تعداد میں کیوں نہ لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر پہ رکھے تاکہ پاکستان بھی فورس ہو اپنی فوجوں کو ویسٹرن بارڈر سے کھینچنے کے لیے. ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا بھارت نے, پھر یہ پاکستان کی دہائی دینا بےمانی بات ہے.
اطہر عباس صاحب, حل کیا ہے؟
میں آتا ہوں حل کی طرف. یہاں پاکستان میں جو ایک تاثر ہے وہ یہ کہ جو خطے میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے وہ پاکستان, افغانستان, چین اور گارنٹر یو ایس بھی شامل ہو گئے ہیں, اور اس میں روس کی بھی آپ سمجھ لیں کہ مفاہمت یا حمایت شامل ہے, اور اس میں داعش کو سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ سب سے بڑا دشمن جو ابھر رہا ہے اس علاقے میں. تو اس وجہ سے بھارت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ اس کی وہ کوششیں ناکام ہو گئی ہیں جو وہ پاکستان کو خطے میں یا عالمی برادری کے لیول پہ آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اب یہ کھیل بہت آگے کی طرف چلا گیا. اور اسی کے ساتھ جو ایران کا ابھی معاہدہ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ, اس کے بھی بہت ہی مثبت اثرات پڑیں گے اور کنیکٹیویٹی بڑھے گی. اس وجہ سے بھارت سمجھ رہا ہے کہ وہ پیچھے رہ جا رہا ہے. اس وجہ سے یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں مودی صاحب کی کہ پاکستان سے بات چیت ہو, وہ یہ بات ہے اس وقت بھارت سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے اور بھارت جو ہے وہ اس کھیل میں باہر ہو رہا ہے, اس وجہ سے یہ کوشش ہے بات چیت کی. ورنہ اس سے پہلے ہم کہتے رہے ہیں ٹریک ٹو میں بھی, ٹریک ون میں بھی, کہ یہ انٹینیبل پوزیشن ہے کہ آپ بات چیت کے سارے دروازے بند کر دیں, ناراض ہو کے بیٹھ جائیں, فنگر پوائنٹنگ کرنے لگیں, یو این کی طرف سینکشن لگانے کے لیے بھاگنے لگیں, تو پھر کیسے مسئلے حل ہوں گے اگر بات چیت کے دروازے نہیں.
جی اطہر عباس صاحب, حل
پاکستان کی آپ کوششیں دیکھ لیں, جس کو عالمی سطح پہ بھی بالکل اکنالج کیا گیا ہے, سراہا جا رہا ہے, اور بھارت پہ دباؤ ہوا ہے کہ آپ دروازے کھولیں بات چیت کے. پاکستان کی جو کوشش, قربانیاں اور جو ڈیمیج اور جو نیشنل لیول کے اوپر اکنامک اسٹریس آیا ہے انٹیگریشن کے اوپر, سب کے سامنے ہے, لیکن اس وقت کوشش جو ہے وہ افغان طالبان بھی ساتھ آ گئے ہیں, افغانستان حکومت بھی ساتھ ہے, چین اور امریکہ بھی اس میں شامل ہو گئے, اور ایران براہ راست افغان طالبان کی مدد کر رہا ہے داعش کے خلاف. تو یہ خطے میں ساری کوشش ہو رہی ہے امن واپس لانے کی, استحکام لانے کی. اگر اس میں بھارت شامل ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہوگی کہ خطے میں امن
جی.
بہت تیزی.
لیکن اظہر عباس صاحب, آپ نے ہمیں حل نہیں بتایا.
حل آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھارت کو اس مسالتی عمل میں شامل ہونا چاہیے, خطے کے امن کے لیے, خطے کے استحکام کے لیے.
سشانت سرین صاحب, کیا حل آپ دیکھتے
ہیں؟ دیکھیے, اس کے دو حل ہیں. پہلا حل تو یہ ہے کہ بھارت تو شامل ہونے کے تیار ہے, لیکن پاکستان کی ایک ہردم ڈیمانڈ یہ رہی کہ بھارت کو باہر نکالا جائے. تو اب اگر جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی کیا پالیسی میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں, لیکن لائن آف کنٹرول پر جس طرح کی کشیدگی ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ جس میکنزم کی بات کر رہے ہیں اس کو پختہ کیا جائے, اور یہ دونوں ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے ہدایت دی جائے کہ کہیں پہ فائرنگ نہیں ہوگی, جیسے کہ 2004 اور 2009 کے بیچ میں ہوا, اور اگر ضرورت پڑے تو ہاٹ لائن اسٹیبلش کی جائے
जाएं ताकि कहीं से किसी को कंप्लेंट है तो इमीडिएटली उसको रजिस्टर किया जाए, लेकिन उसका मैकेनिज्म सिर्फ लोकल लेवल पर ही ना हो, सीनियर लेवल पर भी उसके जायजा लिया जा सके ताकि ये एक्शन रिएक्शन का साइकिल बंद हो जाए और जो लोग वहां पर रहते हैं उनकी जो जिंदगी है वो दोबारा से शुरू हो जाए।
जनरल अथहर अब्बास साहब और सुशांत सरीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ये गुफ्तगू आपने सुनी और इसका मौजू था पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात बेहतरी की जाने बढ़ते ही दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें क्यों शुरू हो जाती हैं। और शरीकी गुफ्तगू थे पाकिस्तान के फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के साबिक डायरेक्टर रिटायर्ड जनरल अथहर अब्बास और भारतीय दिफाई तजिया कार सुशांत सरीन। भारत के जिले इंतजाम कश्मीर से इत्तला मिली है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने वहां गोलाबारी की है। इस रिपोर्ट की तफसील आगे आनी है।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है। पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ ISI के पास, MI के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरवीन सुना कीजिए।
और अब खेलों की खबरों के साथ अब्दुल रशीद शकूर।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान का कहना है कि उन्हें जावेद मियादाद का सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड तोड़ने पर बहुत खुशी होगी।
ग्रेट जावेद मियादाद को पास करना, और मेरे ख्याल से देखें मेरे लिए वो अल्फाज नहीं है कि मैं कभी जावेद भाई से आगे चला जाऊं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बैट्समैन या कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं होगा जो कि कभी जावेद मियादाद के करीब भी पहुंच सके, और मैं बहुत करीब हूं उनके।
यूनुस खान और पालीकले टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले शान मसूद के तफसीली इंटरव्यूज कल खेल के मैदान में सुनिएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज से लॉर्ड्स में शुरू हुआ है और ऑस्ट्रेलियाई टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। इंग्लैंड ने कार्डिफ में पहला टेस्ट मैच जीतने वाली टीम में कोई तब्दीली नहीं की, अलबत्ता ऑस्ट्रेलियाई टीम दो तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी है। विकेटकीपर पीटर नेविल ब्रैड हेडन की जगह अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। आउट ऑफ फॉर्म शेन वॉटसन की जगह मिचेल मार्श को टीम में जगह मिली है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के कप्तान मशरफी मुर्तजा का कहना है कि बड़ी टीमों को हराने का ख्वाब अब हकीकत में बदल चुका है, लेकिन उनकी टीम को कारकर्दगी का ये मयार बरकरार रखना होगा क्योंकि आने वाले दिनों में मजीद सख्त चैलेंजेस का उसे सामना है। उन्होंने ये बात बांग्लादेश की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज की कामयाबी पर कही है। बांग्लादेश ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे 9 विकेटों से जीतकर पहली मर्तबा सीरीज 2-1 से अपने नाम की है, जबकि होम ग्राउंड पर उसकी जीती हुई ये मुसलसल चौथी वनडे सीरीज भी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर लुई फैन खाल का कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता सीजन के इख्तिताम पर ही हॉलैंड के फुटबॉलर रॉबिन वान पर्सी को बता दिया था कि उनका अब यूनाइटेड में कोई मुस्तकबिल नहीं है। लुई फैन खाल का कहना है कि गोलकीपर डेविड डिगिया को उसी सूरत में क्लब से जाने दिया जाएगा अगर रियल मैड्रिड की पेशकश £32 मिलियन से ज्यादा की हुई।
खेलों की खबरें पेश कर रहे थे अब्दुल रशीद शकूर। यमन से मिलने वाली इत्तेलात के मुताबिक मुल्क की जलावतन हुकूमत के कई वुजरा और खुफिया इदारों के हुक्काम मुल्क के जनूबी शहर अदन पहुंच गए हैं। इसकी तफसील हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर सुनवाएंगे। यहां पर सैदवीन अपने निस्फ को पहुंचा। अब अहम खबरों की शह सुर्खियां पेश करेंगी शुमाइला खान।
दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया गोलाबारी और सरहदी कशीदगी का दोनों मुल्कों के दरमियान मुजाकरात की बहाली की कोशिशों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान से $5 लाख बैरून मुल्क स्मगल करने की इल्जाम में गिरफ्तार मॉडल आयान अली को अदालती हुक्म के बाद जमानत पर रावलपिंडी की अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। मगरबी अफ्रीका के मुल्क कैमरॉन में حکام نے برقع پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے. حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ برقع پوش خواتین کی طرف سے کیے گئے حالیہ خود کش حملوں کے بعد لیا گیا ہے. مصر میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا سینا پر سینائی کے ساحل پر ایک بحری بیڑے کو راکٹ سے نشانہ بنایا ہے. اور چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ بدھسٹ فرقے کے روحانی پیشوا وین جیانگ کے خلاف ریپ سمیت دھوکہ دہی اور قانون کو سبوداز کرنے کے الزامات کی تحقیقات ہوں گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. ہماری شہ سرخی بدستور وہی ہے کہ مذاکرات کی بحالی کی کوششوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ کہا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی کے تناظر میں. اور ہماری اگلی خبر اسی بارے میں ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی رینجرز نے آج صبح جموں کے کئی سرحدی سیکٹروں میں بھارتی نشانوں پر مارٹر شیلنگ کی, جس میں ایک خاتون ہلاک اور دو فورسز کے اہلکاروں سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں. واضح رہے کہ بھارتی وزیر اعظم کل جموں کا دورہ کرنے والے ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
جموں میں فوج اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اخنور سیکٹر سے ملحقہ پرگوال اور کاناچک علاقوں میں تعینات بارڈر سیکیورٹی فورس یا بی ایس ایف کے ٹھکانوں پر پاکستانی رینجرز نے کل صبح سے ہی مارٹر شیلنگ کی ہے. حکومت کے مطابق ابھی تک ایک 42 سالہ خاتون ہلاک اور دو بی ایس ایف اہلکاروں سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں. جموں کے اکثر سرحدی علاقوں میں گزشتہ برس اکتوبر میں دونوں ملکوں کی افواج کے بیچ شدید تصادم ہوئے, جس کے بعد وسیع علاقے میں خوف کی لہر پھیل گئی. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ تازہ تصادم کے بعد کاناچک اور پرگوال علاقوں میں لوگوں نے کاشتکاری کی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں. سرحدوں پر تناؤ کی یہ صورتحال وزیر اعظم نریندر مودی کی جموں آمد سے صرف ایک دن پہلے پیدا ہوئی ہے. مسٹر مودی کل جموں میں کانگریس کے رہنما گرداری لال ڈوگرا کی یاد میں ہونے والی ایک تقریب پر مہمان خصوصی ہوں گے. جموں کے صوبائی ناظم پون کوتوال کا کہنا ہے کہ لوگوں کو گھروں کے اندر ہی رہنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے.
اس وقت جو ہے وہ پیک سیزن ہے کھیتی باڑی کا, اس وقت دھان لگانے کا سیزن ہے. تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اندر رہیں, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ کل بھی انہوں نے کل ہوئی فائرنگ, آج بھی ہو رہی ہے فائرنگ. اب صبح سے بند ہے مگر آج بھی ہوئی, اب شام کو بھی ہو سکتی ہے. تو وی آر ٹیلنگ پیپل کہ ریمین انڈور.
فوجی حکام کے مطابق اخنور سیکٹر کے کاناچک اور پرگوال علاقوں میں سدھروال, بھلوال, باریٹ, پرگوال, گرکھال اور مالا بیلا سمیت درجنوں دیہات متاثر ہیں, جہاں بہتر مانسون کے بعد فصلوں کی کاشت کا موسم شروع ہوا تھا. جموں کے بیشتر علاقوں میں جو سرحد ہے اسے بھارت بین الاقوامی سرحد قرار دیتا ہے, تاہم پاکستان اسے ورکنگ باؤنڈری یعنی عارضی سرحد کے طور تسلیم کرتا ہے. واضح رہے گزشتہ ہفتے روسی شہر اوفا میں بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم کے مابین ملاقات کے دوران تناؤ کم کرنے پر اتفاق ہوا تھا. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
کشمیر کی جنگ بندی لائن پر جھڑپوں کی اطلاعات کچھ نہیں نئی, بلکہ یہ بہت تواتر سے ملتی رہتی ہیں. کیا صورتحال کسی بڑی بے چینی کی جانب بڑھ رہی ہے؟ ہم نے بات کی امریکہ میں مقیم محقق عارف جمال سے. جنوبی ایشیا میں جہادی سرگرمیوں پر ان کی گہری نظر ہے اور اس موضوع پر کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. ان سے ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان حالات کی بہتری کے آثار کے ساتھ ہی ایسے کون سے عوامل ہیں جو ماحول کو پھر کشیدگی کی جانب لے جاتے ہیں؟
پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے, خاص طور پر اہم ممالک, اس میں بھارت یا افغانستان یا امریکہ ہوا, اس میں سویلینز کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور یہ جی ایچ کیو پالیسی بناتا ہے وہی امپلیمنٹ کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ڈپلومیسی کی مجبوری ہوتی ہے کہ سویلین لوگوں کو کچھ قدم لینے پڑتے ہیں, کچھ سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہیں, تو وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ پاکستانی جی ایچ کیو کو برداشت نہیں ہوتا. تو مجھے ایسے ہی لگا ہے کہ جیسے نواز شریف نے یہ کچھ قدم لیے ہیں وہ صرف دکھاوے کے تھے, اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ وہ بیلیجرنٹ وہ رہ نہیں سکتے تھے. وہ بھی پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے انٹرنیشنل بارڈرز پر یا ایل او سی پر, وہ کون کر رہا ہے اور کس نے سٹارٹ کیا, یہ تھوڑا سا اس وقت مشکل ہے. کیونکہ بھارت میں بھی ایک چھوٹی موٹی لابی ضرور ہے جو پاکستان کے ساتھ امن نہیں چاہتی, لیکن بھارت کا سسٹم بہرحال پاکستان سے بہت مختلف ہے اور وہاں پر جہاں تک تو افواج کا تعلق ہے, ڈیفنس اور فارن پالیسی کا تعلق ہے, سویلین حکومت کا پورا کنٹرول ہے اور کوئی بھی فوجی اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتا.
تو عارف یہ بتائیں کہ کشمیر میں اس وقت بظاہر تو امن نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کی کیا اطلاعات ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیا وہاں معاملات بگڑتے نظر آ رہے ہیں آئندہ چند برسوں میں؟
جی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کشمیر میں پچھلے 2-3 سال میں ڈسکنٹینٹ بڑھ رہا ہے اور پاکستان اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ پاکستانی مجاہدین کشمیر میں دوبارہ زیادہ انوالو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ۔ لگتا ہے کہ کشمیر کا جہاد دوبارہ اٹھ جائے گا اور حالات خراب ہو جائیں گے۔
عارف، یہ جو آپ نے لشکر طیبہ کا نام لیا جو اب کالا دم ہو چکی ہے، اس کے بارے میں تو یہ اطلاعات ہیں اور تجزیہ کار بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ اس وقت افغانستان کی جانب رخ کر چکے ہیں، تو کشمیر میں اب بھی ان کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے آپ کو؟
جماعت الدعوہ اور اس کی جو ذیلی تنظیم لشکر طیبہ ہے وہ ایک بہت بڑی جہادی تنظیم بن چکی ہے جس میں لاکھوں لوگ شامل ہیں اور پاکستان کے طولو عرض میں وہ پھیلے ہوئے ہیں، ہر قسم کے کام میں وہ مصروف ہیں، اور ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افغانستان کے جہاد میں بھی جا چکے ہیں ابھی۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کشمیر کا جہاد ابینڈن کر دیا ہے۔ اس وقت جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ جو ہے وہ کشمیر کی بھی سب سے بڑی جہادی تنظیم رہ گئی ہیں، اسی کے ذریعے ہی پاکستانی جو ملٹری ہے وہ کشمیر کے جہاد کو سپورٹ کر رہی ہے۔
آئندہ چند برسوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا دونوں ملک یعنی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کے امکانات نظر آتے ہیں؟
جی مجھے بالکل پاکستان اور بھارت کی کشیدگی میں کمی ہوتی نہیں نظر آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو نقطہ نظر ہے اور وہ ہے وہ فلیکسیبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کم از کم کشمیر لینا چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا اگر بھارت پورے کا پورا کشمیر بھی پاکستان کو دے دے تو کیا اس کی پالیسی ختم ہو جائے گی؟ تو شاید یہ ایسا نہ ہو، اسی وقت ختم ہو سکتا ہے پاکستان اور بھارت کی جو کشیدگی، جب پاکستان میں سویلین حکومت کو پورے اختیارات مل جائے، اور وہ میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آئندہ چند برسوں میں بے چینی بڑھنے کے آثار، یہ تھے امریکہ میں مقیم شدت پسندی کے موضوع پر محقق اور مصنف عارف جمال۔ اور اب ایک اور موضوع، یورو زون کے بارے میں آپ بہت خبریں سنتے رہے ہیں، اب یہ خبر ملی ہے کہ وہاں کے وزرائے خزانہ کی جانب سے یونان کو فوری طور پر 7 ارب یورو کی رقم فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ رقم یورپی ملکوں اور یورپی یونانی حکومت کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا حصہ ہے۔ ادھر ایتھنز میں اس معاہدے کے مخالفین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کی بھی اطلاعات ہیں، تفصیل سنیے عظیم رافی سے۔
یورو زون کے وزرائے خزانہ کی جانب سے یونان کے لیے 7 ارب یورو کے فوری قرض کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یونان کو یہ رقم یورپی یونین کے فنڈز میں سے دی جائے گی۔ یہ رقم یونان کی گرتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے جاری کی گئی ہے۔ یونان اس وقت بدترین مالی بحران کا شکار ہے، اس کے بینک بند پڑے ہیں جبکہ کساد بازاری اپنے عروج پر ہے۔ یورو زون کے وزرائے خزانہ کے اس فیصلے کے بعد یونان کی سینٹر رائٹ نئی جمہوری پارٹی سے تعلق رکھنے والی پارلیمانی ممبر اینا میزل اسیما کپولو نے بلا تاخیر معاشی بہتری کے اقدامات پر عمل کا مطالبہ کیا ہے۔
ہمیں اقدامات پر فوری طور پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ معیشت کی بحالی کے لیے واحد موقع ہے۔ وہ معیشت جو 6 ماہ قبل بہت بہتر تھی اور جس کے 3% بڑھنے کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن اب کساد بازاری کا شکار ہے، بینک بند ہے اور آپ جانتے ہی ہیں معاشی صورتحال بہت بدتر ہے۔
یہ کہنا تھا اینا میزل اسیما کپولو کا۔ یورپی رہنماؤں نے نئے بیل آؤٹ پیکج کے تحت یونان کو 3 برس میں 86 ارب یورو تک کی فراہمی کی منظوری دی ہے۔ تاہم شرائط کے تحت یونان کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے جیسے اقدامات کرنے ہوں گے۔ یونان کو اس سے پہلے ہی 2 بیل آؤٹ پیکجز میں گزشتہ 5 سال کے دوران 200 ارب یورو کا قرضہ دیا جا چکا ہے، تاہم وہ رواں برس 30 جون کو دوسرے بیل آؤٹ پیکج کی قسط ادا نہیں کر سکا تھا۔ بدھ کی شب یونان کی پارلیمان میں پیش کی جانے والی قرارداد کے حق میں 229 اور مخالفت میں 64 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ 6 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ دوسری طرف یونان میں بدھ کی رات بیل آؤٹ پیکج کے مخالفین کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا اور مظاہرین کی پولیس کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں ہوئیں، جبکہ حکومت کے کچھ ارکان کی جانب سے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کے بعد اس کے حق میں بیانات دینے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کے وزیر جارج کترو گلاس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ
ایون دوز ہو ووٹڈ اگینسٹ
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو ان شرائط کے خلاف تھے انہوں نے بھی وزیراعظم کے اس فیصلے میں ان کا ساتھ دیا ہے، اگرچہ یہ معاہدہ مجبوراً کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اختلاف رائے مستقل بنیادوں پر نہیں ہوگا، ہمیں اس اختلاف رائے کی توقع تھی۔ مجھے امید ہے کہ اس فیصلے کا اثر پارٹی کے مستقبل پر نہیں پڑے گا۔
یہ کہنا تھا حجاج کترو گلاس کا۔ جبکہ بدھ کی رات بیل آؤٹ پیکج کے مخالفین اور پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے، جبکہ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے۔ مظاہرین میں یونینز اور ٹریڈ ایسوسیشنز کی نمائندگی کرنے والے سرکاری ملازمین، میونسپل کارپوریشن کے ملازمین اور ادویات کی دکانوں کے مالکان شامل تھے۔ اب جبکہ یورو زون کے وزرائے خزانہ کی جانب سے یونان کے لیے 7 ارب یورو کا قرض منظور کر لیا گیا ہے، ماہرین اقتصادیات پر امید ہیں کہ یونان جلد ہی اپنی گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ پیش کر رہے تھے عظیم رفیع۔ یمن کی جلاوطن حکومت کے کئی وزراء اور خفیہ اداروں کے حکام ملک کے جنوبی شہر عدن پہنچ گئے ہیں۔ اس سال مارچ میں عدن پر حوثی جنگجوؤں کے قبضے کے بعد صدر منصور ہادی ملک سے بھاگ کر سعودی عرب چلے گئے تھے، جس کے بعد سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی افواج حوثی جنگجوؤں پر حملے کر رہی تھیں اور اقوام متحدہ کی زیر نگرانی انسانی بنیاد پر عارضی جنگ بندی کے باوجود ماہ رمضان میں بھی یہ حملے جاری رہے تھے تاکہ صدر منصور ہادی کے اقتدار کو بحال کروایا جا سکے۔ تو کیا حوثی قبائل کو مکمل طور پر عدن شہر سے پسپا کر دیا گیا ہے؟ کیا صدر ہادی کے لیے اب حکومت چلانا ممکن ہو سکے گا؟ ہم نے اس پر بات کی سعودی عرب میں مقیم سینئر صحافی راشد حسین سے۔
دیکھیے، جو عدن میں سب سے بڑا میجر ڈیولپمنٹ ہوا ہے کہ وہاں کی جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، ایئرپورٹ ہے، گورنمنٹ آفیسز ہیں، جو ہیڈ کوارٹر ہے پروونشل گورنمنٹ کا، ان سب پر قبضہ ہو چکا ہے۔ پریزیڈنشل پیلس کی طرف ان کی فوج قریباً پہنچ چکی ہے، جو ہادی صاحب کی حمایتی فورسز ہیں۔ اور آج 2-3 منسٹرز جو ایگزائل میں سعودی عربیہ میں تھے ہادی صاحب کی گورنمنٹ کے، جس میں انٹیریئر منسٹر موجود ہیں، جس میں انٹیلیجنس کے لوگ موجود ہیں، واپس پہنچے ہیں آج عدن۔ اور یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ عدن میں جو طاقت کا توازن تھا وہ یقیناً تبدیل ہو چکا ہے، ہوتھیز ریٹریٹ پر ہیں اور وہاں ہادی صاحب اور ان کی الائٹ فورسز، جن کو سعودی عرب اور ان کے دوسرے ممالک کی حمایت حاصل تھی، وہ سارے کے سارے اس وقت غالب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک چینجنگ پوائنٹ بھی، ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے اس پوری جنگ کا۔
لیکن کیا عدن سے حوثی باغی بالکل اس طرح سے نکال دیے گئے ہیں کہ منصور ہادی اپنی سرکار دوبارہ چلا سکیں، انتظامی امور چلا سکیں؟
مہتارہ، دیکھیے، اس وقت بہت ابتدائی لمحات ہیں ان چینجنگ سیناریو کا، قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہوتیز وہاں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے جنگ بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن بعض وہ علاقے جو کہ بہت سینسیٹیو علاقے تھے، اس پر قبضہ ہو جانے کے بعد ان کے لیے سپلائی لائن کھولنا، جو اینٹی ہوتی فورسز ہیں ہادی صاحب کے ساتھ جو الائن فورسز ہیں، ان کی سپلائی لائن بن جاتی ہے۔ ایک خبر یہ آئی کہ تقریباً 40 کے قریب نئے آرمرڈ وہیکلز وہاں دیکھے گئے جو کہ اینٹی ہوتی فورسز کے پاس موجود تھے، اور یہ وہ آرمرڈ وہیکلز تھیں جو کہ متحدہ عرب امارات نے سپلائی کیے تھے، جس نے وہاں کی جو کایا پلٹی ہے اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے، کیونکہ ہوتیوں کے پاس اس طرح کی سپلائی لائن نہیں ہے۔ دوسری، آج ایک اور خبر آ رہی ہے کہ وہاں ایک اماراتی افسر کی شہادت کی خبر آئی ہے کہ وہ مارے گئے ہیں وہاں، جس سے یہ لگتا ہے کہ یمن میں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہوں گے۔ اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں دی گئی ہیں، صرف یہ کہا گیا ہے جو ان کی متحدہ عرب امارات کی نیوز ایجنسی نے، کہ یمن میں ان کا ایک فوجی افسر فرائض ادا کرتے ہوئے مارا گیا ہے، اس کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ہوتیز کے لیے سپلائی لائن نہیں ہے، تو اب آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ فوری طور پہ نہیں لگتا ہے کہ یہ اس طاقت کے ساتھ واپس عدن میں آ سکیں گے۔
تو راشد حسین، کیا اب جو منصور ہادی ہیں وہ سیاسی محاذ پر بھی آگے بڑھیں گے؟
مولانا دو چیزیں ہیں، گزشتہ چند دنوں میں آپ نے بڑی وہاں تیزی دیکھی ہے، اب اس کا کوئی بظاہر لنک تو وہ ایران کے نیوکلیئر معاہدے سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہاں کے جو فوجی سربراہان تھے اور جو لوگ اس سارے قبضے میں انوالو تھے، انہوں نے یہ فیل کیا کہ اگر زیادہ دیر کی گئی اس مسئلے کے حل میں تو ایران طاقت پکڑے گا اور پھر کہیں ہوتیز مزید مضبوط نہ ہو جائیں، تو اس لیے اس سے پہلے کہ ہوتی دوبارہ قوت پکڑے اس مسئلے کا حل کر لیا جائے، فوجی طور پر ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ لیکن اس کا ادراک تمام لوگوں کو ہے بشمول ہادی صاحب کو کہ اس کا میدان جنگ میں فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، اور غالباً سعودی اور تمام خلیجی ممالک کی بھی یہی کوشش ہے کہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے جب بات کریں گے تو وہ حوثیز کو اور ان کے جو علی عبداللہ صالح کے فوجی ہیں اور جو دوسری یہ ہیں ان کو مجبور کر سکیں گے کہ وہ ان کی شرائط پر پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی شرائط تسلیم کر لیں۔ اگر آج سے پہلے یہ بات ہوتی تو ہوتیز فوجی طور پر زیادہ طاقتور نظر آ رہے تھے اور ان کے لیے اپنی شرائط کو تسلیم کرانا زیادہ ممکن تھا۔ بالآخر تو یہ فیصلہ ٹیبل پہ ہی کسی نہ کسی حوالے سے ہوگا، لیکن اس کے لیے اپنی پوزیشنز کو اسٹرینگن کرنے کی یہ غالباً آخری کوشش نظر آتی ہے۔
سعودی عرب سے یہ تھے سینئر صحافی راشد حسین، اور اگر آپ چاہیں تو یہ خبر بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے ورلڈ صفحے پر موجود ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
سیروین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں، رخ کریں گے پاکستان کے شہر کراچی کا، جہاں ایک نجی چینل بول کے ہیومن ریسورس شعبے کے سربراہ نعمان علی فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس نے یہ واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں، سنیے ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں۔
یہ واقعہ نارتھ نظام آباد کے علاقے ہیدری میں جمعرات کی شب پیش آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کار میں سوار علی نعمان اپنے دفتر سے گھر جا رہے تھے کہ ان پر فائرنگ کی گئی، جس میں وہ زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نعمان علی کو سر میں ایک گولی لگی جو آر پار ہو گئی۔ انہیں پہلے عباسی شہید اور اس کے بعد آغا خان ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر فوت ہو گئے۔ نعمان علی گزشتہ 3 برس سے ایگزٹ گروپ سے منسلک تھے۔ پچھلے دنوں ایچ آر شعبے کے سربراہ علی غفار کی گرفتاری کے بعد انہیں یہ ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ یاد رہے کہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک خبر میں پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنی ایگزٹ پر جعلی اسناد جاری کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جس معاملے کی ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے۔ کمپنی کے سربراہ شعیب شیخ سمیت ایک درجن کے قریب ڈائریکٹر اور ملازم گرفتار ہیں۔ ایگزٹ کمپنی کے خلاف کاروائی کے باعث کمپنی کے نیوز چینل بول کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کمپنی کے اکثر بینک کھاتوں کو بھی عدالتی حکم پر سیل کر دیا گیا تھا۔ مقتول 35 سالہ نعمان علی کا تعلق اسماعیلی برادری سے تھا، وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کے والد تھے۔ ایس ایس پی وستی مقدس حیدر کا کہنا ہے کہ بظاہر تو واقعہ ڈکیتی کی کوشش کے دوران مزاحمت کا نظر آتا ہے، لیکن حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ تاہم نعمان علی کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ موبائل فون اور بٹوا محفوظ رہے ہیں، جبکہ گاڑی کا کوئی شیشہ بھی نہیں ٹوٹا، جس کے باعث ڈکیتی کا معاملہ نظر نہیں آتا۔ یاد رہے کہ رواں سال مئی میں اسماعیلی برادری کی بس پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں 45 سے زائد مسافر ہلاک ہو گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے ہی 5 زخمیوں نے ملزمان کی شناخت کی تھی، جو ملزمان داعش سے متاثر تھے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے وسط میں قائم ایک سرکاری ہسپتال کو صوبے کی ہائی کورٹ نے فوری طور پر مکمل فعال کرنے اور اس میں صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کا حکم دیا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل اس ہسپتال کی اراضی پر ایک پلازا قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، مگر ہائی کورٹ کے نوٹس لینے کے بعد یہ منصوبہ اب رک گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ شہر کے وسط میں منصفی روڈ پر سن 1942 میں انگریزوں نے ٹی بی کے مریضوں کے معائنے اور علاج کے لیے ایک کلینک بنایا تھا۔ بعد میں اس کو فاطمہ جناح چیسٹ اینڈ جنرل اسپتال کا نام دیا گیا۔ بلوچستان میں جس طرح صحت کی سہولیات کی کمی ہے، اس کے پیش نظر وہ نہ تو یہ چاہیے تھا کہ اس اسپتال کی حالت کو بہتر بنایا جاتا، لیکن یہاں 109 دکانوں پر مشتمل ایک پلازا بنانے کا منصوبہ بنایا گیا، مگر ایک شہری کی درخواست پر ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل شیخ بلوچ کا کہنا ہے،
کورٹ کے نوٹس میں لایا گیا کہ جی یہ ایک بہت ہی پرانا ہاسپیٹل ہے، اس کو کچھ جن سے ہیں لینڈ مافیا والے اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو کورٹ نے اس کے اوپر اس وقت اسٹے دیا، پھر گورنمنٹ کو بلایا، پھر گورنمنٹ نے اس کے اندر انڈرٹیکنگ دیا کہ نہیں جی ہم اس کو سیل آؤٹ نہیں کریں گے، اور کورٹ نے ساتھ یہ کہا کہ اس کو فلی فنکشنل کرے، لیکن کورٹ کے نوٹس میں لایا گیا کہ جی ابھی تک اس کے اندر کوئی فنکشنل نہیں ہوا۔
ہائی کورٹ کے نوٹس لینے کے بعد حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ اسپتال کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس میں سہولیات کی فراہمی کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس مقصد کے لیے فنڈز کی منظوری بھی دی گئی، لیکن اسپتال کی بہتری کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ چند ماہ بیشتر اس کے مرد ڈاکٹروں کی تعداد 11 سے کم کر کے 2 کر دی گئی، جبکہ 3 خواتین ڈاکٹروں کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ پہلے اس اسپتال میں روزانہ 200 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا جاتا تھا، لیکن اسٹاف میں کمی کے باعث یہ تعداد 100 سے بھی کم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپتال کی چار دیواری کو بھی گرا دیا گیا۔ اسپتال کی چار دیواری کو گرانے اور اس کی بہتری میں تاخیر کے باعث یہ تاثر مزید گہرا ہو گیا کہ آہستہ آہستہ اسپتال کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ڈپٹی میئر کوئٹہ میونسپل کارپوریشن یونس لیڈی کا کہنا ہے،
یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ شہر میں یہ چل رہا ہے، جب ہم آئے تو ہمیں بھی بتایا گیا کہ یہ فلاں لوگوں نے، بڑے باثر لوگوں نے اس کو الاٹ کیا ہے اور یہاں پر ایک بہت بڑا کمپلیکس بنانا چاہ رہے ہیں، شاپنگ مال بنے گا اور ہاسپیٹل کو یہاں سے شفٹ کریں گے۔
اسپتال کی عمارت کو بہتر بنانے اور اسے مکمل طور پر بحال کرنے کے ہائی کورٹ کے احکامات میں تاخیر پر چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد نور مسکانزی نے خود اسپتال کا دورہ کیا اور بحالی میں تاخیر پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کہتے ہیں کہ حکام نے گزشتہ روز سماعت کے دوران ہائی کورٹ کو اسپتال فوری طور پر بحال کرنے کی یقین دہانی کرائی،
اور ڈی جی نے کورٹ کے اندر کمٹمنٹ کیا ایک مثال جتنے بھی ریکوائرڈ ہوں، اس کو اسٹاف کی ضرورت ہے، پیرا میڈیکل ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، وہ کروں گا۔
ہائی کورٹ نے ٹھیکیدار کو 1 مہینے کے اندر اسپتال کی چار دیواری مکمل کرنے کے احکامات بھی دیے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
امریکی شہر نیو یارک چلتے ہیں، جہاں اقوام متحدہ میں دنیا بھر کے بزرگ اور ضعیف لوگوں کے انسانی حقوق اور ان کے وقار کے تحفظ اور اس کو فروغ دینے کے لیے ایک کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس میں دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ ساتھ فلاحی تنظیمیں بھی شریک ہیں۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
3 دن کے اس اجلاس میں اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ میں بزرگ اور ضعیف لوگوں کو درپیش مسائل کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق سے متعلق ان کے دیگر مسائل بھی زیر بحث ہیں۔ اس وقت ضعیف اور عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی مخصوص بین الاقوامی قوانین موجود نہیں ہیں، اس لیے اس اجلاس میں ضعیف لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں مخصوص قوانین کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں حصہ لینے والی ایک پاکستانی تنظیم آواز فاؤنڈیشن کے خالد سعید اس اجلاس کے مقصد کے بارے میں کہتے ہیں،
جو ایلڈر کی پاپولیشن کے ساتھ جو ایک بالکل ایک نئی ڈپرائیوڈ اور ایلڈر ابیوز کا جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں ان کو کس طرح روکا جائے اور ایک ایسا انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا جائے جو اسٹیٹس پہ بائنڈنگ ہو، جس کے مطابق وہ ایلڈر پاپولیشن کے رائٹس کا تحفظ کر سکیں۔ لیکن اصل ایشوز ہے ان کے کہ وہ لوگ وہ فٹ ود میڈیسن اور ادروائز فٹ، ان کے لیے جابس اپرچونیٹی سو دیٹ دے کین بی پروڈکٹیو اینڈ دے کین بی پروڈکٹیو فار دیئر آرگنائزیشن اینڈ دا کنٹری ایز ویل، اور وہ ایک کسی ڈسکریمنیشن کے بغیر ایک صحت مند اور اچھی زندگی بسر کر سکیں، اور ایک بلاخر جب وقت آئے تو اس وقت پہ ان کے لیے ایک ایسی موت کا بھی بندوبست ہو جس کو بھی گریسفل۔
عالمی صحت کے ادارے WHO کے مطابق دنیا بھر میں 1980 کے مقابلے اس وقت 60 برس سے زیادہ عمر کے بزرگوں اور ضعیف لوگوں کی آبادی 2 گنی ہو گئی ہے، اور سن 2050 تک بزرگ لوگوں کی تعداد 2 ارب ہو جائے گی۔ اب اس اجلاس میں یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا مخصوص کنونشن تیار کیا جائے جس کے تحت ضعیف اور بزرگ لوگوں کے بھی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس اجلاس میں یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ خراب رویے کو روکنے کے لیے بھی قوانین بنائے جانے چاہیے، اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ بزرگوں کے حقوق کے تحفظ کرنے کے لیے کس طرح عمل کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا بھر کے ملکوں کی حکومتیں بھی بزرگوں کے حقوق کو بہتر طریقے سے سمجھیں، اور ان پر بزرگوں کے حقوق کے تحفظ کی قانونی ذمہ داری بھی عائد کی جانی چاہیے۔ پروفیسر سعید کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس سلسلے میں ان کی تنظیم حکومت سے بات چیت کر رہی ہے۔
گورنمنٹ کا جو پوزیشن ہے وہ اٹس ویری سمپل، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یوتھ ہے وہ 65%، تو جو ایلڈرلی پاپولیشن ہے ہماری تقریباً 7% ہے، تو وہ پرائیورٹی میں ہمارے طور پر نہیں آتی۔ لیکن نیور دا لیس ایک بل تیار کیا جا رہا ہے جس کے اندر شاید ایلڈرلی پاپولیشن میں کچھ چیزوں نیگوشیٹ ہم نے کی ہے ان کے ساتھ، جو اوپن اینڈ ورک شاپ میں انسٹرومنٹ تیار ہو، ان کی سفارشات پر منوہم تو شاید عمل درآمد نہ ہو سکے، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے کہ یونیورسل پینشن فار ایوری بڈی، وہ بے شک تھوڑی سی ہو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، وہ ناممکن نہیں ہے۔ سوسائٹی کا رویہ ہے اولڈ ایج کے بارے میں وہ بہت برا ہوا ہے، تو اس لیول پہ کمیونٹی میں این جی اوز میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ایک انٹر جنریشنل ڈائیلاگ ممکن ہو سکے۔
سن 2010 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے تحت ضعیف لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا تھا۔ اب یہ ورکنگ گروپ ستمبر ماہ میں جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے دوران ضعیف اور بزرگ لوگوں کے انسانی حقوق سے متعلق اپنی تجویز پیش کرے گا۔
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔ سامعین، برطانیہ میں موسمی گرما میں روزے کا دورانیہ لگ بھگ 20 گھنٹے تک ہو جاتا ہے۔ پیشہ وارانہ امور کی ادائیگی میں کیا طویل دورانیہ کا روزہ کسی قسم کی رکاوٹ ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے۔ سنیے کرکٹر معین علی اس کا کیا جواب دے رہے ہیں، جو 19 گھنٹے تک کا روزہ بھی رکھتے ہیں اور کھیل کے دوران ان کے چوکے اور چھکوں میں بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر علی۔
میرا نام معین علی ہے، میں انگلینڈ اور ورسٹرشائر کے لیے کرکٹ کھیلتا ہوں اور میں رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہوں۔ جب تک میں نماز نہیں پڑھتا مجھے سکون نہیں آتا، لیکن جب میں نماز ادا کر لیتا ہوں تو پھر میں آرام کرتا ہوں۔ لیکن نماز کا وقت ہو جائے اور میں نے نماز ادا نہ کی ہو تو مجھے سکون نہیں ملتا۔
آپ 19 گھنٹے بغیر پانی اور کھانے کے کیسے رہ سکتے ہیں؟
یہ سب کچھ آپ کی سوچ پر مبنی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے۔ روزہ رکھنے سے میں ذہنی طور پر خود کو بہت تیز اور پرسکون محسوس کرتا ہوں۔
آپ کے ساتھی کھلاڑی آپ کی مذہبی ذمہ داریوں کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں؟
جب میں نے انہیں پہلی بار رمضان کے بارے میں بتایا تو انہیں یقین نہیں آیا۔ آپ پانی نہیں پی سکتے جس سے آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور میری کارکردگی بھی اچھی رہی۔ اب وہ میرے سامنے کھانے سے گریز کرتے ہیں لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
معین علی نے ابھی بالنگ کرنی شروع کی ہے اور ایک وکٹ بھی لے چکے ہیں، اور وہ بھی 16 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد۔ آپ بہت اچھا کھیلے، آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوئی؟
نہیں، بالکل نہیں۔
افطار کا وقت قریب ہے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟
میں اپنی پہلی کھجور اور پہلے پانی کے گلاس کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن اگر مجھے ابھی ایک اور میچ بھی کھیلنا ہوتا تو میں کھیل لیتا۔ یہ سب میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں اور یہی بات سب سے اہم ہے۔
19 گھنٹے کے روزے کے بعد معین اب افطار کرنے جا رہے ہیں اور وہ اپنا روزہ تنہائی میں کھولنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔
سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں ٹام وارڈ اور اسلام آباد میں خرم عبید نے. ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبان.
دفتر خارجہ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ گولہ باری اور سرحدی کشیدگی کا دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کی کوششوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. برطانوی حکومت نے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی فنڈنگ اور اس کے سائز کا اثر جائزہ لینا شروع کر دیا ہے. یورو گروپ میں شامل ممالک نے یونان کو اس کے مکمل بیل آؤٹ پیکج کی منظوری تک مالیاتی نظام رواں دواں رکھنے کے لیے مختصر مدت کے لیے $7 ارب کا قرضہ دینے پر اتفاق کیا ہے. جاپان کی پارلیمنٹ نے کے ایوان زیری نے ایک ایسا متنازع سیکیورٹی قانون منظور کر لیا ہے جس کے تحت دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار جاپانی افواج کو غیر ملکی سرزمین پر جنگ لڑنے کی اجازت دی گئی ہے. امریکی خلائی ادارے ناسا نے خلائی جہاز نیو ہورائزن سے حاصل ہونے والی پلوٹو کی جو پہلی تصاویر جاری کی ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ اس سیارے پر شمالی امریکہ کے پہاڑی سلسلے راکیز جتنے بلند برفانی پہاڑ موجود ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.